الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب اور جب قوم لوط کہنے لگی لقد علمت البتہ تحقیق کے یقیناً تم جانتے ہو کہ ما لنا فی بناتک من حق کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد اور تم جانتے ہو ہم جو کرنا چاہتے ہیں قال لو انری بکم لوط علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کاش اگر مجھ کو کچھ زور ہوتا یا کسی زبردست کمبے کا آسرا یا کمبے کا آسرا ہوتا تو میں اس وقت تم سے نمٹ لیتا قالو یا لوط کہنے لگے لوط علیہ السلام ہم لوگ تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ لوگ ہرگز تمہارے پاس نہیں آ سکتے ہیں فاسر بأهلک تو ایسا کرو اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر کچھ رات کے حصے میں یہاں سے چلو تم میں سے کوئی بھی لا یلتفت منکم احد تم میں سے کوئی بھی پیچھے مور کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی انہو مصیبہا ما اصابہم
جس کی کار پارک کے بیچ میں کھڑی ہے دھلے سے مور کر کے
مگر آپ کی بیوی اس کو بھی وہی عذاب ہوگا جو تمہاری قوم کو ہوگا ان موعدہم الصبح اور ان کی ہلاکت کا وعدہ صبح کو ہے الیس الصبح بقریب کیا صبح نزدیک نہیں ہے بالکل صبح قریب ہے آپ کے سامنے گزشتہ کل 12ویں سپارے کی سورہ ہود کی 77 اور 78 پڑھی تھی آج میں نے آیت نمبر 82 پڑھی بات چل رہی تھی گزشتہ کل کہ جب دل کسی کا مسخ ہو جاتا ہے دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے حلال اچھا نہیں لگتا اسے حرام کام میں مزے آتے ہیں اسے جائز بتاؤ تو اچھا نہیں لگتا ناجائز کام میں اسے مزہ آتے ہیں اسے شادی کا کہو تو مزہ نہیں آتا اس کو زنا کرنے میں مزہ آتا ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ خواہش میں مزہ نہیں آتا جو باہر کی بازاری وومن کے اندر میں زنا میں اس کو مزہ آتا ہے یہ سب اس وقت ہے جب دل مسخ ہو جاتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ دل کے کالا ہونے کی کالے ہو جانے کی 3 علامتیں ہیں کیسے پہچانو گے کہ میرا دل کالا ہے یہ بہت بڑی علامتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے اس کا ایکسپیرینس بھی آپ کو ہوگا اس میں سب سے پہلی بات آدمی کو گناہوں کے جھجک ہیزیٹیشن ختم ہو جاتا ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو تو شروع میں اس کو جھجک ہوتی ہے، نہیں یہ گناہ کروں گا میرا کیا ہوگا وغیرہ، یعنی بالکل پیس مائنڈ یہ گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. سو سمجھ جاؤ اس کا دل کالا ہو چکا ہے. کہ دل کے کالے ہونے کی سب سے بڑی علامت اکابرین نے بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا. نمبر دو، پھر نیکی کرنا انسان کو ایک قسم کا بوجھ لگتا ہے. بوجھ از ہیوی برڈن. جب نیکی کرنے کی بات آتی ہے تو انسان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تلاوت کلام مشکل ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینا پھر مشکل ہو جاتا ہے، دین کا کام کرنا انسان کو برڈن لگتا ہے. یہ دوسری علامت ہے دل کے کالا ہونے کی. قرآن کریم میں دل کے کالے ہونے پر فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب گناہ کرتا ہے تو پھر ایک ڈبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیں تو وہ ڈبا نکل جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتے ہوتے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کا احساس نہیں ہوتا. دوسری نشانی کہ دل نصیحت نیکی کرنا اس کو بوجھ محسوس ہوتا. تیسری نشانی علماء نے بیان فرمائی، نصیحت بہت بری لگتی ہے جب اس کے سامنے کسی چیز کی نصیحت کی جائے تو بہت بری لگتی ہے. میں کہوں بھائی نماز پڑھو نا، تو میری قبر میں سنے والا ہے. کیا کہتا ہے؟ تو میری قبر میں سنے والا ہے، تو تیرا کام کر. ہمارے یہاں ایک آدمی تھے، ہمارے بھائی سناتے ہیں، اور ہم نے بھی ان کو دیکھے، احمد بھائی کو، چار پانچ سجدہ کرتے تھے. تو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ دو ہی سجدہ ہے نماز میں، تو میری قبر میں سنے والا ہے، تو فیصلہ کرنے والا ہے. بات سن رہی ہے؟ بیوی کو کہے نا نماز کے لیے اٹھ، نماز پر تیری بہن کو دیکھنی، تیری ماں کو دیکھنی، وہ نماز پڑھتے ہیں کہ تو مجھے کہتا ہے؟ نصیحت بری لگتی ہے. یہ کب ہے؟ جب دل کالا ہو جاتا ہے. ہاں یہ بہت کام کی بات ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اسے کبھی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، کبھی بھی نہیں. اور دل کے نورانی ہونے کی علامت، دل کے منور ہونے کی علامت، فرمایا اس کے چہرے پر نور کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. عبادتوں کا جو نور ہے اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. جب یہ اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جب یہ نکلے ہیں تو سب سے پہلی نظر یہ نکلے ہیں تو سامنے کتا آیا، اس کتے پر ایسی نظر گری کتے پر پہلی نظر گری. اب وہ نور کیا ہوگا عبادتوں کا، ذکر کا، اللہ کے گھر میں، کہ جیسی نظر گری کہ وہ کتا بھی سارے کتوں کا سردار بن گیا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ کتا جہاں بیٹھتا تھا چاروں طرف کتے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، وہ جہاں جاتا تھا اس کے فالو کرتے تھے. فرمایا اللہ والوں کی نگاہوں میں جب آدمی عبادتیں کرتا ہے تو اللہ ان کی آنکھوں میں، ان کے دماغ میں، ان کے چہرے میں ایک قسم کا نور پیدا کر دیتا ہے. اور نمبر دو، جب یہ اس کے دل یہ بہت عبادت کرتا ہے، دل کی روشنی، تو اس کے دل میں ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے دل میں ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور نمبر تین, دین کے کاموں میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد ہوا کرتی ہے, دل کے جتنے بھی کام ہیں. اس ورنہ جب انسان کا دل کالا ہوتا ہے نا, تو پھر اسے دین کے کام میں کوئی مدد نہیں ہوتی ہے. پھر سامنے نبی بھی آ جائے اس کو بھی برا بھلا کہہ دے گا, کوئی بھی ہو سامنے, چاہے قرآن کی بات کرو نا, قرآن کا انکار کر دے گا, میں نہیں مانتا تمہاری بات کو, میں نہیں مانتا حدیث کو, میں نہیں مانتا تمہارے فتوے کو, میں تو اپنی بات کروں گا. یہ ساری باتیں سیریس ہے, ڈینجرس ہے. پھر سامنے جو بھی آیا بول دیتا ہے. ایک صحابی, ترمذی شریف کا واقعہ ہے, انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے, رئیس المنافقین منافقوں کا سردار, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کمینہ کہا. کیا کہا؟ نعوذ باللہ کمینہ کہا, گھٹیے درجے کا. صحابی تھے, ابھی تو بچے ہی تھے, انہوں نے سنا لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے کی, ہمت نہیں ہوئی, کیا کرے. لیکن دل پریشان ہے کہ اس نے میرے نبی کو ایسا کہا, میرے نبی کو ایسا کہا, اللہ اپنے چچا سے کہا. اس صحابی نے, نوجوان صحابی تھے, ان کی ہمت نبی کے سامنے تو نہیں ہوئی چونکہ ایسا الفاظ اس نے کہا ازل, تو اپنے چچا سے کہا اور کہا, عبداللہ ابن ابی نے, رئیس المنافقین نے اپنے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے. فرمایا ہاں, تو چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا کہ ابن ابی نے آپ کے سامنے اس قسم کا الفاظ استعمال کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو بلایا, عبداللہ کو بلایا, عبداللہ ابن ابی آؤ ادھر. وہ زمانہ ایسا تھا, ہماری طرح نہیں کہ کان میں سنا ختم ہے, یہ میری ایسی بات کرتا ہے, تحقیق باقی کچھ بھی نہیں, تحقیق نہیں کی, جا کر پوچھا نہیں کہ تم نہیں ہو کہا, بس دل بھڑایا, غصے میں آ گیا, بات نہیں کروں گا. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, تحقیق کرتے تھے یہ بات جو کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے, لاؤ میں اس کو پوچھتا ہوں, ادھر آؤ, بلایا اس کو. چونکہ ہو سکتا ہے کہ جس نے میری بات, جس نے بات سنی ہے, کبھی کبھی اس کی حسد میں آ کر اس نے سامنے والے کو بات کی کہ وہ تمہاری ایسی بات کرتا ہے, ہو سکتا ہے نفرت میں کہ اس کے ساتھ دوستی ٹوٹ جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنی بات کہی ہو, اس نے بڑا چرا کر اتنی بات کہہ دی ہو, بات بڑھا دی ہو. اس لیے بات کی ہمیشہ تحقیق کرنی چاہیے, ایسا نہیں کہ سن لیا تو پھر اس کے ساتھ نفرت شروع کر دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا, آؤ ادھر, تم نے یہ بات میرے بارے میں کہی, تم نے مجھے کمینہ کہا. اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا. کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا. پھر آگے چل کر کہا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, میں نے نہیں کہا. قسم کھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے چچا کو بلایا, ادھر آؤ, تم ایسی بات کرتے ہو, انہوں نے تو قسم کھائی ہے, قسم کھائی اور یوں کہا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, میں نے یہ بات نہیں کہی ہے, آپ جھوٹ بول. آپ گویا اس کی نفرت میرے دل میں ڈالنا چاہتے ہو. صحابی سے غصہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول, حالانکہ یہ تو منافقی کا سردار ہے, لیکن قسم کھائی اس نے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی آسمان پر فیصلے کرتا ہے نا, فرمایا یہ منافق ان کا سردار جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے اور اس صحابی کو شاؤٹنگ ہو رہی ہے. فوراً سورہ منافقون پوری سورت اتاری, پوری سورت اتار دی اللہ پاک نے اور فرمایا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْعَزَلْ, عَزَلْ کے معنی کمینہ,
اس نے بات کہی ہے، اللہ فیصلہ کر رہا ہے، اس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ مدینہ منور آئیں گے، ہم ان کمینے کو، ان ایسے لوگوں کو ہم نکال دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ نے اس کو جواب بھی دے دیا منافقین کے سردار کو، تو کیا نکالے گا میرے نبی کو؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسولوں کی ہے، عزت تو مومن کی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے عزت کیا چیز، تم اس کو نکال نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا ہے جی، ایسا ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا سامنے صحابی ہے، صحابیہ ہے، نبی کی بیوی ہے، کون ہے؟ یزیدی فوج نے یزید کے زمانے میں، جب حضرت معاویہ کا زمانہ تھا تو یزید ٹھیک تھا، جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید شراب پیتا تھا، شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ تو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، یہی اس لیے تو فیصلہ ہوا تھا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، گلا کاٹا گیا، بیعت نہیں کی مدینہ منورہ نے، سارے صحابہ اور صحابیات نے بیعت نہیں کی، تو شرابی ہے، اس سے کیا دین کی حفاظت ہوگی؟ تو پھر اس نے پوری فوج بھیجی حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں، سات دن تک مسلسل نہ اذان ہوئی مسجد نبوی میں، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی، مسجد بند رہی مسلسل، حالانکہ نبی علیہ السلام وہاں مدفون ہے، صحابہ مدفون ہے، ابو بکر صدیق مدفون ہے، عمر فاروق کے وہاں جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں، کتنی صحابیات مدفون ہیں، لیکن اتنے لوگوں کو شہید کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی بیٹیوں کے ساتھ زبردستی زنا کر کے ان کو پریگننٹ کیا ہے، یزیدی حکومت، یزیدی فوجوں نے صحابہ کرام کی بیٹیوں کے ساتھ ایک گھر میں گھسے، فوج والے ایک گھر میں، تو صحابیہ تھی، صحابی کو تو شہید کر دیا تھا، صحابیہ تھی، لاؤ سونا، کہا تم سے پہلے تمہاری فوج میرے ہاتھ سے کھینچ کر لے گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صحابیہ بیٹھی ہے گود میں، چھوٹا سا ڈیڑھ دو سال کا بچہ ہے، اس کو پکڑا فوجی نے دو پیر کو اور دیوار میں پٹک کر کے اس کے دماغ کو پھاڑ دیا ہے، مائی کے سامنے، وہ مائی روٹی ہوئی کہتی بیٹا میرے پاس سونا ہوتا تو میں تیری جان بچا لیتی، یہ ظلم ہوا مدینہ منورہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ نابینا صحابی تھے، وہ گھر سے باہر نکلے تو باڈیوں کی تو ڈھیر لگی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، صحابہ کرام اور ایمان والے تابعین کی ڈھیر لگی ہوئی، جب باہر نکلے اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا تو ایک باڈی کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گرے، تو ایک یزیدی فوج نے حضرت جابر کو لات ماری، اندھے تجھے نظر نہیں آتا، فرمایا میں صحابی ہوں، مجھے نہ چھیرو، مجھے نہ مارو، میں صحابی ہوں۔ فرمایا صحابی ہے تو کیا ہوا، پیسے لاؤ۔ اس قسم کا ظلم کیا۔ پھر اموی دور آیا، پھر عباسی دور، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، عباسی دور نے اتنا جنگ جھوٹے وہ لوگ کہ اموی دور کے لوگ جو قبر میں دفن شدہ تھے ان کی قبر کھود کر ان کی باڈیوں کو نکال کر بھی جلایا ہے، ایسا ظلم کیا ہے۔ پھر چنگیز خان آیا، پھر کیا ہوا، جب دل کالا ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھتے صحابہ ہے، وہ نہیں دیکھتے قرآن ہے، وہ نہیں دیکھتے سامنے نبی کھڑا ہے، اسے کوئی جھجک ہی محسوس نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کوئی جھجک نہیں اس کو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ اسی لیے ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب دہلی والے پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا، ہندوستان میں سب سے بڑے مفتی جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر کے فوج نے مالٹا کی جیل میں لے گئے، علماء کرام کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، پریشان ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی فکر میں. یہ وہ شیخ الہند ہیں، یہ وہ شیخ الہند ہیں، اللہ کے بڑے ولی تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سناتے ہیں بہت عجیب بات، فرمایا کہ حضرت شیخ الہند کے لیے سامنے سانپ چھوڑا گیا تھا ناگ، کہ ان کو کاٹ دیں یہ مر جائیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب اٹھے ہیں جیل میں، کیسا نیک اللہ کا بندہ تھا، جمعہ کے دن کپڑا پہنتا تھا، کپڑا بدلتا تھا اور جیل کے دروازے تک جاتا تھا اور کہتا تھا اللہ میں نے تو کپڑے پہن لیے اور میں نے تو چلنا شروع کیا، آگے دروازہ بند ہے، میں کیا کروں، میں تو جمعہ کی تیاری کر کے نکلا ہوں. کیسا جذبہ تھا. حضرت مدنی فرماتے ہیں حضرت وہ ناک کھڑا ہے، فرمایا وہ اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کرتا ہے. حضرت جب اللہ کہتے تھے وہ ناک بھی اپنا منہ زمین پر مارتا تھا اللہ کی طرح. پوری رات ہو گئی، پوری رات ہو گئی، وہ دیکھنے والا سپرنٹنڈنٹ بھی مسلمان ہوتا ہے، انگریز بھی مسلمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی آدمی ہے. پیسنے کے لیے کتنی چیزیں دی کہ اس کو پیسو چکی میں. حضرت مدنی کی فرماتے ہیں حضرت کی کیا کرامت تھی، ایک رات میں سارا پیس جاتا تھا، حضرت اپنا ذکر کرتے وہ چکی اپنا کام کرتی تھی. کرامات حضرت کی مشہور ہے. شیخ الہند کی اس غم میں علماء پریشان ہیں. مفتی کفایت اللہ فرماتے ہیں میرا دل ہوتا تھا کہ میں کبھی پانی کے پاس جاتا، کنویں کے پاس، اس پریشانی میں کہ میں گر جاؤں اور خودکشی کر لوں کہ میرے حضرت کا کیا ہوگا. وہاں پریشانی ہوتی، کبھی دل میں آتا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. اتنا بڑا مفتی پورے ہندوستان کا، حضرت شیخ الہند کے غم میں میرٹ سے سفر کر رہے ہیں دیوبند کا، پھر وہاں سے آگے چلنا ہے، لیکن تھانہ بھون جانا تھا، ٹرین نہیں آئی، تو کہا چلو سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جنہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح عربی میں بدل المجہود کئی جلدوں میں لکھی ہے، کئی جلدوں میں لکھی ہے. اللہ اکبر، چلو میں ان کی ملاقات تو کروں. وہاں چلے گئے. مفتی کفایت اللہ صاحب زمانے کا مفتی تھا اور یہ زمانے کا محدث ہے، بیٹھے بات کرتے کرتے کہا حضرت مجھے نہیں پتا میرے دل میں کیا ہو گیا ہے، مجھے پریشانی بہت ہے، مجھے غم بہت ہے، میرے دل میں خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، دل چاہتا ہے اپنے آپ کو ختم کر دوں، مجھے بے چینی ہے، مجھے بے سکونی، کوئی سکون نہیں. اتنا بڑا مفتی. فرمایا ٹھیک ہے، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ. نفی اس بات کا میں ذکر کرتا ہوں، آپ بھی آہستہ آہستہ وہ کریں. نفی اس بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اپنا ذکر شروع کیا. بھائیو یہ کوئی چھوٹی بڑی موٹی چیز، بہت بڑی چیز ہے ذکر اللہ. کسی اللہ والے کے پاس، کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں میں تو پاس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے ذکر شروع کیا، میں نے بھی آہستہ آہستہ شروع کیا لا الہ الا اللہ، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل کوئی اسکویز کر رہا ہے اور اس میں سے کالی چیز نکل رہی ہے. ایسا احساس ہوا مجھے کہ میرا دل کوئی اسکویز کر رہا ہے، میرا دل کوئی نچوڑ رہا ہے اور اس میں سے کالی چیز نکل رہی ہے اور میری پریشانی ختم ہو رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں جب ذکر ختم ہوا تو کہا آپ کی گاڑی کا وقت ہو گیا ہے، ٹرین کا، جاؤ واپسی میں ایک دن اور رہ جانا، ایک دن اور رہ جانا، انشاءاللہ یہ پریشانی دل کی ختم ہو جائے گی. حضرت فرماتے ہیں واپسی میں میں ایک دن اور گیا، حضرت نے کہا میں تو ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں، آپ کو بیٹھنا ہو بیٹھ جاؤ. بیٹھے قریب میں، انہوں نے بھی ذکر شروع کیا، حضرت فرماتے مفتی کفایت اللہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ اب دوبارہ جب میں نے ذکر کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کا نور میرے دل میں داخل کر رہا ہے، کوئی چیز میرے دل میں داخل ہو رہی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ دل جب کالا ہوتا ہے اس وقت انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، یہ دل کی صفائی ہوگی، پھر آگے چل کر پھر نماز میں مزے آئیں گے، ورنہ پھر توبہ نہیں کرتا ہے تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی بات۔ یہاں یہی بات ہے، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك۔ ایک بات اور حضرت مفتی شفیع صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہے، مطالعے میں تھی میری، فرمایا ومن يعمل سوءا يجزى به، جو آدمی برائی کا کام کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ قیامت میں ضرور دیا جائے گا، اس کی سزا ضرور دی جائے گی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا دو قسم کی آگ ہوتی ہے، دو قسم کی آگ ہے، ایک دنیا کی آگ ہے، ایک جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ کیا ہے؟ اگر میں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں، میں نادم ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اس ندامت میں، اس ریگریٹ میں، ریگریشن میں میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ کے سامنے رویا۔ فرمایا اس آگ کو تو نے اس آگ کو جلایا ہے اور اس ندامت کی آگ کو جلایا، رونے والی آگ کو جلایا، تو پھر قیامت کی آگ سے تو بچ گیا ہے، جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اگر تو دنیا میں توبہ نہیں کرے گا، یہ توبہ کی آگ کو جلائے گا نہیں، تو پھر وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا يُجْزَ بِهِ، ہر آدمی کو اس کے اعمال پر سزا دی جائے گی، وہ سزا ضرور ملے گی۔ اس لیے اس سزا سے بچنے کے لیے دنیا کی آگ جلا لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا ذکر کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لیں۔ فرمایا اس کے اوپر اللہ جہنم کی آگ ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے، لیکن یہ کب؟ جب دل کالا ہو جائے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا، حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے غمگین نہ کرو، میرے مہمان ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، پتہ ہی نہیں، نبی کو پتہ نہیں ہے کہ فرشتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں پھر بھی پتہ نہیں۔ فرمایا میری بیٹی، یہ ساری بیٹیاں ہیں روحانی، اس کے ساتھ اطہر لکم، تمہارے لیے پاک ہے۔ وہی بات، پاکیزگی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حرام سمجھ میں آتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے، خود کہہ رہے ہیں، یہ مردود کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، بے شک تمہیں پتا ہے کہ ہم عورت نہیں چاہتے، ہم تو مرد کو چاہتے ہیں۔ تعلم مانو، کہہ رہے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، اس کا علم تمہارے پاس ہے۔ وہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہ ہم تو عورتیں نہیں چاہتے، گھر میں عورتیں ہیں۔ اس پر میں نے آپ کو کل وہ واقعہ سنایا تھا، مولانا مظفر صاحب والا، کہ اس ودیرے نے اپنی بیوی کے پاس 10 سال تک نہیں گیا، یہ لوگ سالوں سال اپنے بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، تو ان کی بیویاں دوسروں سے زنا کراتی تھی، انہیں پتا ہے کہ ہماری بیویوں کے ساتھ دوسرے آدمی بھی ہیں، پھر بلکہ ان کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ مرد بتاتے تھے، وہ لڑکے بتاتے تھے فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، گویا ان کا ہیلپ کرتے تھے۔ ورنہ سوال قائم ہوتا ہے نا کہ گناہ تو مردوں نے کیا تھا، عورتوں کو کیوں عذاب ملا ہے؟ ایک تو کافر سب تھے، لیکن وہ ان کو انکریجمنٹ کرتے تھے، بڑھاتے تھے، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا، جاؤ میرے گھر میں لونڈے آئے ہیں، بچی آئے ہیں، غلمان آئے ہیں، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، جاؤ ان کے پاس۔ اس طرح وہاں کی عورتیں بھی انکریجمنٹ کرتی تھی، جاؤ 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 فلاں جگہ جاؤ۔ اس طرح تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے لشکر کھڑا ہے، کس کے لیے؟ 3 یا 4 یا 6 یا 8 یا 12 فرشتوں کو پکڑنے کے لیے۔ وہ کہتا میں لے لوں، وہ کہتا میں لے لوں، وہ کہتا میں لے لوں۔ سب سے پہلا گندا کام کرنے والی یہ قوم ہے، تو ان کا عذاب بھی اسی شکل میں آ رہا ہے۔ خوبصورت لڑکے اللہ نے بھیجے، یعنی فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، عذاب بھی ایسا ہی۔ تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ سامنے آئیں. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال لو انلی بکم قوتن, اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی, طاقت ہوتی. طاقت کا کیا مطلب؟ میں تو تمہارے خاندان کا نہیں ہوں, باہر سے آیا ہوا نبی ہوں, یعنی میرا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے میری دو بیٹی کے. اگر میرے پاس قوت ہوتی, قوت کا معنی میرا کوئی خاندان ہوتا, میرا کوئی قبیلہ ہوتا, تو ہم سب مل کر تم پر حملہ کرتے, تمہیں بھگاتے, تمہیں دفاع کرتے, ڈیفنس کرتے, لیکن میں اکیلا ہوں. لیکن نبی پھر بھی اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے, مقابلہ کر رہا ہے ڈٹ کر, اور مہمان کو بھی بتا رہا ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں. اکیلا آدمی, مہمان بھی سن رہے ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں کہ حضرت لوط کیا کر رہے ہیں, دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے دفاع کر رہے ہیں, اندر میں آنے نہیں دیتے. بھائیو, انہی کو پتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے. ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے, ابو طالب کا انتقال ہو گیا, تو پھر کہاں چلے گئے آپ؟ طائف. کیوں گئے تھے؟ دعوت دینے کے لیے کہ چلو میرا ننیال خاندان ہے, تھوڑا وہاں بھی چلا جاؤں میں, ہو سکتا ہے وہ میری بات سن کر میرے بن جائیں, میری بات تو سن لیں گے, ایمان تو لے آئیں گے, میرا سپورٹ کرنے والے ہو جائیں گے. وہاں گئے تو مسئلہ ہی بالکل ٹیڑھا تھا, مسئلہ ہی بالکل الٹا تھا, انہوں نے تو اور مارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب واپس آئے ساتھ میں کون تھا؟ آپ کا غلام زید, زید تھا. بس جب مکہ مکرم آنا ہے تو مکہ کے سرداروں نے کہا آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. He is born in مکہ, he grew up in مکہ in front of them, they know him very well, they know him very well, they know him is a sadiqul amin, truthful person, he is trustworthy. Still they said you cannot enter inside مکہ, if you're going to enter inside we're going to destroy you, we're going to finish you. اللہ, کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ رات کا اندھیرا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام said to his servant زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جاؤ مطعم سے بات کرو, مطعم ابن عدی, یہ مطعم سے بات کرو. مطعم میرے باپ کے بہت کیا بولتے ہیں, پکے دوست ہیں, بہت پکے دوست ہیں, میرے باپ کے دوست تھے عبداللہ کے. ان کو کہو جا کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں, آپ کیا ان کو پناہ دیتے ہیں, پروٹیکشن دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. مطعم نے کہا کیوں نہیں, وہ تو میرا بیٹا ہے, یہ بھی مکہ کا سردار ہے, مطعم بھی مکہ کا سردار ہے, کیوں نہیں, میں پناہ دوں گا محمد کو, یہ میرا بیٹا ہے, یعنی میری دوستی تھی اس کے ابا کے ساتھ, اور یہ میرے دوست کا بیٹا ہے, گویا اپنا بیٹا, لیکن باپ نہیں ہے, آج میں پناہ دوں گا, لاؤ ان کو بلاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو مطعم کے سات بیٹے تھے, ینگ, پروپر ینگ بیٹے تھے, نوجوان. اس کو کہا چلو ہتھیار پہنو اپنے بدن کے اوپر, اور مطعم نے ہتھیار پہنے, اپنے ہاتھ اپنے بدن پر ہتھیار لے لیے, اور اللہ کے نبی سے کہا چلو حرم کے اندر میں, حرم میں لے گئے. فرمایا سنو مکہ والو, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, سنو, میں نے اور ہم نے محمد کو پناہ دی ہے, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا, ان کو انگلی تک نہیں لگا سکتے ہیں. ابو جہل نے کہا یا چھوڑو یار, اس کو نکالو یہاں سے. کہا نہیں نہیں, میں پناہ دے چکا ہوں, آپ اس کو انگلی نہیں لگا, ان کو چھیر نہیں سکتے, نہیں بھی ملون متم. اسی لیے بدر کے اندر میں 70 پیپل بن کیپچرڈ, 70 کافر پکڑے گئے اور مدینہ میں لائے گئے ان کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مطعم آج زندہ ہوتے اور مجھے سفارش کرتے, مجھے ریکویسٹ کرتے, تو میں ان 70 کو بغیر پیسے لیے ان کو چھوڑ دیتا میں, اس لیے کہ مطعم نے ایسے وقت میں میری مدد کی ہے جس وقت میرا کوئی مددگار نہیں تھا. مکہ مکرمہ میں سرداروں کے دروازے پر جاتا تھا, پلیز مجھے پناہ دے دو, منع کرتا, وہ کہتا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے ایک سردار پناہ دے گا تو گویا کہ ساری دنیا کی لڑائی اپنے سر کے اوپر لینا تھا, وہ ڈرتے تھے. لیکن مطعم قربان جاؤں, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے, راستے میں ابن دگنہ ملا ان کو,
ابن دوگنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ چھوڑ کر جا رہے ہوں، مکہ والے مجھے بڑے تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے. فرمایا نہیں نہیں چلو میرے گھر، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. ابن دوگنہ نے پناہ دی، جب گھر کافر آدمی نے پناہ دی، گھر پر لائے، مکہ والوں کو کہا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. بھائی کوئی رہنا آسان نہیں تھا اس وقت مکہ میں، رات محنت محنت ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا. میرے نبی نے دین ایسے نہیں پھیلایا ہے، ہم ایک نماز چھوڑ دیں تو میرے نبی کو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، یہی تو کہیں گے نا نبی علیہ السلام، دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، آج اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے قبر میں ستایا. چین سے سونے نہیں دیتے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. جب غیروں نے مجھے مارا آج تو میرے ہیں، وہ مجھے قبر میں چین سے سونے نہیں دیتے، گناہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ہر منڈے کو، ہر جمعرات کو، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا ہر منڈے کو، ہر جمعرات کو ہمارے نام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جاتے ہیں. یہ آپ کا امتی کے نام اعمال ہے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، اس نے ڈرگز لیا، اس نے زنا کی، اس نے چوری کی، اس نے قتل کیا. نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ میرے کلمہ پڑھنے والے. دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، آج اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے ستایا، کیا ہوگا؟ ابن دوگنہ کہتے ہیں میں نے پناہ دی ابو بکر صدیق کو، میں نے پناہ دی ہے. تو مکہ والے ابو جہل وغیرہ نے کہا ان کو کہو کہ زور سے قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس لیے کہ ہماری عورتیں جب چلتی ہے راستے میں ان کی آواز سن کر کھڑی ہو جاتی ہے ان کے دروازے پر، پھر گھر پر آ کر ہمیں کوشچن کرتی ہے. قرآن تو وہ ہے، زبان تو وہ ہے، لینگویج تو وہ ہے، وہ اصل لگتا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے ان کو پناہ دینا ہے، ایک شرط پر، ان کو کہو چپ چاپ سے اپنے روم کے اندر میں قرآن پڑھیں، باہر نہیں. ابو بکر صدیق بیٹھے بیٹھے باہر، گھر کے باہر قرآن پڑھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، پورا دن روتے تھے اور لوگوں کی لائن لگ جاتی تھی سننے کے لیے، لائن لگ جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا ابن دوگنہ سے ان کو بند کرو ورنہ نکال دو. ابن دوگنہ نے کہا، ابن دوگنہ نے کہا ابو بکر صدیق تلاوت کے لیے آپ کو اندر کرنا پڑے گا. فرمایا میں تو تلاوت اسی طرح کروں گا، میرے اللہ کا کلام ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، آپ کو اگر پناہ لینا ہو تو لے لو، میں اعلان کر دیتا ہوں مجھے ابن دوگنہ کی پناہ کی بھی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. ابن دوگنہ کی پناہ کو چھوڑ دیا. ایسے تھوڑے دین پھیل، دین کے لیے بڑی محنت کی ہے، ان کو جا کر پوچھو نا. ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے سوہر ابو سلمہ ہم جب نکلے ہیں، نکلے مدین مکہ مکرمہ سے، تو مکہ والوں نے کہا تم کو جانا ہو تو جاؤ، اس لڑکی کو نہیں لے جا سکتے، آپ کی بیوی کو نہیں لے جا سکتے، چھوڑو یا. ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، جاؤ لے لو، میں چلا جاؤں گا، مجھے تو اللہ کا نبی چاہیے، چلا گیا. ہائے ہائے، وہ اس عورت کے دل میں کیا ایمان ہوگا، چپ چاپ سے ہجرت کر کے بھاگ گئی، وہ بھی چپ چاپ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے بھاگ گئی. جب مدینہ پہنچی منورہ تو سب سے پہلے اپنے شوہر کو ملی اور کہا سن، اگر تو میری وجہ سے ہجرت نہ کرتا تو میں تجھے چھوڑ دیتی، میں تجھے چھوڑ دیتی، اچھا کیا تو نے نبی کے لیے ہجرت کی، میں بھی اسی نبی کی محبت میں چپ چاپ چھپ چھپا کر یہاں پہنچی ہوئی ہوں. وہ تھے وہ لوگ جن کے دل میں ایمان تھا. ہم تو اتنے پیسے میں بک جاتے ہیں، تھوڑا کسی نے پیسہ دے دیا جاسوس بن گئے، جاسوس بن گئے، کبھی مسجد کا، کبھی مدرسے کا، کبھی قرآن کا، کبھی مولوی کا، کبھی کس کا، تھوڑے پیسے میں، تھوڑے پیسے میں ایمان بیچنے والے، تھوڑے پیسے میں ہم کیا اور کیا، کیا اور کیا کر دیتے ہیں. ایمان اور قرآن کے اور حدیث کے اور نبی کی سنتوں کے سودے کر دیتے ہیں، تھوڑے پیسے میں جنازے نکال دیتے ہیں، پیسے چاہیے. الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، مرنا سبھی کو ہے. فرمایا اگر میرے پاس قوت ہوتی تو میں تمہارا ڈیفنس کرتا، او آوی الی رکن شدید، یا تو میں پناہ لیتا رکن شدید کی طرف. ارے رکن شدید کا کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے میرے اندر طاقت ہوتی پہلے سے مجھے پتا ہوتا کہ یہ مہمان آنے والے ہیں تو میں پہلے سے بھاگ جاتا کسی پہاڑ کے اندر میں تاکہ مہمان بھی نہ آتے اور مجھے غمگینی نہ ہوتی، مجھے پریشانی نہ ہوتی، اس لیے کہ تم لوگ اس مہمان کے ساتھ کیا کرو گے، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو غار میں چھپ جاتا، پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا، یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کاش کہ میں پہلے سے مر جاتا، پہلے سے مر جاتا کہ یہ دین دے۔ اس لیے اوپر کیا کہا انہوں نے، ھذا یوم نصیب، یہ تو بڑا سخت دین ہے میرے لیے، آج بڑا سخت دین ہے، میرے گھر پر مہمان اور وہ بھی خوبصورت بچے ہیں، کیا ہوگا میرا، یہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ، میرے مہمان۔ اتنا ان کو مہمان کی احترام کی اور اکرام کی فکر ہوتی تھی، انہیں تکلیف تک نہ ہو، اس سے اندازہ تو لگاؤ۔ فرمایا، اب سوال ہوتا ہے موت کی تمنا کیوں کی انہوں نے، موت کی تمنا حرام ہے۔ فرمایا، ماضی کے اندر موت کی تمنا کرے تو حرام نہیں ہے، فی الحال اور آئندہ کے لیے موت کی تمنا یہ حرام ہے۔ اگر ماضی کے مسئلے پر کوئی موت کی تمنا، کاش کہ میں مر جاتا، جیسے یا لیتنا، او حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مت قبل ھذا، کاش کہ میں پہلے مر گئی ہوتی کہ یہ مسئلہ نہ ہوتا، مجھے پریگننٹ ہو گئی، میں کیا جواب دوں گی قوم کو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں مت قبل ھذا وکنت نسیم منسیا، اگر ماضی کے لیے کیا ہے نو پرابلم، لیکن حال کے لیے اور آئندہ کے لیے میرے نبی نے فرمایا موت کی تمنا۔ پریشانی میں ہو آدمی اور یوں کہے میں مر جاؤں، میں مر جاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوں دعا کرو، اللہ اگر مجھے میری موت لکھی ہے تو مجھے بہترین موت نصیب فرما، اور اگر موت نہیں تو مجھے سکون نصیب فرما۔ اللہ سے عفو عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں پر پریشانی ہے، رکن شدید، کاش کہ میں بھاگ جاتا، کاش کہ میں کہیں کنبے کے پیچھے، کاش کہ میں کیا کرتا، کاش کہ میں کیا کرتا۔ قالو یا لوت، کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اے لوت، انا رسل ربک، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم لونڈے نہیں ہیں، ہم تو جبرائیل میکائیل اسرائیل ہے، گھبراؤ نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لن یصلوا الیک، یہ آپ کا بگاڑ تک نہیں سکتے ہیں۔ نہیں، اب تو بتا دیا، اب لوط علیہ السلام کی آنکھ کھلی، او ہو، یہ تو فرشتے ہیں، پہلے پتا ہی نہیں، اتنا ہے نبی کو پتا نہیں، میرے گھر میں بیٹھے فرشتے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، انا رسل ربک، تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم عذاب لے کر آ چکے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ عنکبوت میں لکھا ہے، سورہ عنکبوت میں، کہ ان لوگوں نے کوشش کی، جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈیفنس کیا تو دیوار کود کر آنے کی کوشش کی اور آ گئے، اندر میں داخل ہو گئے، ہماری طرح تھوڑے بنگلے تھے، آ گئے اندر میں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے وہ کہنا جھاڑو مار دیا، ایسا وہ جو اپنے وہ اسپائڈر اپنا ویب بناتا ہے تو جھاڑو مار دیتے نا ایسا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے صرف ایسا ہلایا تو وہ سارے ہی سب کی آنکھیں، فتمسنا اعینہم، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی اسی وقت۔ ابھی عذاب تو باقی ہے، یہ تو ایسے ہی مارا تھوڑا سا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بھاگتے جا رہے ہیں اور کہا لوط تو بڑا جادوگر ہے، دیکھ کل تمہارا کیا کرتے ہیں، ہم بھاگتے بھی جا رہے ہیں اور انہیں کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، صرف ایسا مارا، وہ تو ختم ہو گئی ان کی آنکھیں، بھاگے جا رہے ایک کے اوپر دوسرا، سٹیمپنگ جس کو کہتے ہیں، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں۔ اب بھاگ تو گئے، انتظار، یہ تو ہو رہا ہے ظہر سے لے کر شام تک، عشاء تک یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں، جانے دو جانے دو، بچے لاؤ بچے لاؤ، پورا دن نکل گیا، اب رات ہو رہی ہے، کیا کریں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتے ہیں تو انہیں ختم کرو، انہیں ختم کر دو۔ فرمایا ابھی نہیں، فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات جب آتی ہو تو آپ اپنے اہل کو لے کر، دیکھا یہاں پر بھی اہل کا ذکر ہے، اہل، اہل میں بیوی بھی داخل ہے اور بیٹیاں بھی داخل ہے، خالی بیٹیاں نہیں، آپ اپنے اہل کو لے کر نکل جانا، ہم عذاب شروع کریں گے، کب، فجر سے پہلے پہلے ہے، ولا يلتفت منكم احد، تم میں سے کوئی بھی یعنی تم بھی تمہاری بیٹیاں بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا الا امرأة تک, لیکن دیکھے گی کون؟ تمہاری بیوی دیکھے گی پیچھے. کیوں؟ اس کے دل میں قوم کے نوجوانوں کا جذبہ ہے, اے ان کا کیا ہو جائے گا, ابھی اے کیا ہو جائے گا ان کا, اے ان پر عذاب آ جائے گا, ان پر کیا ہوگا. تو چونکہ وہ انکریجمنٹ کرتی تھی نا ان کو, تو ان کو اس کو فکر ہوئی کہ ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے, ان جوانوں کو کچھ, ان لوگوں کو کچھ ہونا نہیں چاہیے, گاؤں والوں کو کچھ. تو ایک دھماکہ ہوا, اور دھماکہ بھی کیسا ہوا, کیسا ہوا, اللہ اکبر, انہ مصیبھا ما اصابہم موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. حضرت جبرائیل علیہ السلام, یہ زمین ہے, یہ تو زمین تو بہت بڑی دنیا میں ہے نا, اتنا ٹکڑا جیسے یہاں رہتے ہیں یہ لوگ, ٹکڑے کو ایسا گویا کہ بیچ میں سے کاغذ کاٹ دیتے ہیں نا, ویسے زمین کٹی جس پر یہ لوگ رہتے ہیں. پھر وہ زمین کو اٹھایا, پوری زمین دنیا کی نہیں, اتنے حصے کو اٹھایا, اٹھایا اپنے پر سے اٹھایا, اور قاضی ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں اپنی ایک انگلی پر اٹھایا زمین کو. کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا اونچا لے گئے کہ آسمان کے پہلے آسمان کے, قاضی صاحب فرماتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان کے کٹے اور ان کے مرغ کی آواز سنی ہے. اتنا قریب لے گئے, آسمان کے بادل کے نہیں, آسمان کے قریب لے گئے. اس لیے عمر علماء فرماتے ہیں جو یہ کام کرتا اس کو کہیں پہاڑ پر لے جاؤ اور گراؤ. اسی سے نکالا ہے مسئلہ. فرمایا اٹھاؤ, ایسا اٹھایا, ایسا اٹھایا, ایسا اٹھایا آسمان کے قریب. اور پھر جیسا یہ آسمان کے قریب ہوا, آگے لفظ آ رہا ہے مسومتن ان عند ربک, کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں انہو عورت, وہ تو جا رہی ہے ابھی عذاب شروع نہیں ہوا, عورت جا رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی, سب کو عذاب دینے سے پہلے سب سے پہلا عذاب اس عورت پر آیا. اس نے جب دھماکہ ہوا تو پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا, فوراً جب دیکھا تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں کھڑی کھڑی وہ نمک کا ستون بن گئی, سالٹ کا ستون بن گئی, یہ بائبل میں لکھا ہے. ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا پتھر لگا کہ وہیں پر ختم ہو گئی. اس نے پیچھے دیکھا, اور لوط علیہ السلام نے اور ان کی بیٹیوں نے پیچھے نہیں دیکھا, وہ چلے گئے. اب یہ عذاب, فلما جا امرنا جعلنا آلیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل, یہی سجیل کا لفظ وہاں پر بھی ہے. کہاں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جہاں پر ہے نا, ترمیہم بحجارت من سجیل, یہ لفظ وہاں پر بھی ہے. سجیل کے معنی چھوٹا سا کنکر, ابابیل کے منہ میں آوے ایسا, ابابیل کے پیر میں آوے ایسا, ایسا شوٹنگ کرنے کے لیے, منہ سے مارنے کے لیے, اتنا چھوٹا سا کنکر, اتنا چھوٹا سا کنکر, اور اس پر بھی نام لکھا ہے قوم لوٹ کے لوگوں کا, اس پتھر پر اس کا نام, اس پر اس کا نام, جس کا نام لکھا, مسومتن عند ربک, نام شدہ, نام شدہ, تمہارے رب کی طرف سے پتھر کی بارش ہوئی, جس کا نام لکھا تھا اسی کو جا کر لگا, جس کا نام لکھا اسی کو جا کر لگا, جس کا نام لکھا اسی کو جا کر لگا. اور پھر آلیہا سافلہا, کیا ہوا, زمین کو اوپر لے گئے اور لے جا کر اس کو کیا کر دی, الٹی کر دیا. اب یہ زمین کے نیچے دب, پوری زمین الٹی کر دی, اپ سائڈ ڈاؤن, ڈراؤن ہو, ختم. اور پھر وہاں ایک سمندر بن گیا, اس کو بحر میت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آج بھی وہاں تمہیں ڈر لگتا ہے, وہاں اس پانی اتنا نمکین ہے, یہ ان کا عذاب وہاں ہوا اسی سے. وہ وہاں وہاں پہلے سمندر تھا ہی نہیں, تاریخ میں ہے ہی نہیں, یہ جیسے ہی ان کو اور زمین نکالی, نیچے سے زمین اٹھائی نا اور ان کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, وہ پورا وہاں پر ڈیڈ سی بن گیا. اللہ اکبر, اس کا پانی اتنا نمکین, اتنا نمکین, اس میں چھوٹا کیڑا بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے, تاریخ میں لکھا ہے. لیکن اس کے قریب میں ہوٹلیں بنی ہوئی ہے, میں تو گیا نہیں. یہ مولانا سید سلیمان نے اپنی کتاب میں اس کو بھی تفصیل نکر فرمایا ہے. فرمایا وہاں ہوٹلیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر لواطت کا کام بھی ہوتا ہے. ابھی تک وہ عذاب سے, لیکن اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ اکبر. مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. یہ بستی ان ظالموں کے لیے دور نہیں ہے. یہ ظالم سے مراد مکہ والے ہیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کس پر اترا ہے؟ نبی علیہ السلام پر اترا ہے اور قوم کے لیے اترا ہے. اس زمانے میں مکہ والے نبی علیہ السلام کو بڑا ستا رہے تھے اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے لیے بستی دور نہیں ہے. تم بزنس کرنے کے لیے جاتے ہو یمن, تم جاتے ہو سیریا, اسی راستے سے جاتے ہو جہاں پر یہ قوم تباہ ہوئی ہے. تمہیں چاہیے تھا سیرو فل ارد فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. تم سفر کر کے دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے. ظالمین مکہ والو, تم میرے نبی کو ستاؤ گے, تکلیف دو گے, تو حالت تمہاری یہی ہوگی. ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو, مجھ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. فرمایا میرے اللہ میری قوم پر ایک ساتھ تباہی نہ کرنا. کہیں یہاں کہیں وہاں کہیں وہاں ہے, یہاں فلڈ آ گیا وہاں وہاں, یہ اللہ اشارے کر رہے ہیں. ورنہ پچھلی قوم میں کوئی بچا نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں صرف لوط اور ان کی بیٹیاں بچی ہیں, اس کی بیوی کو بھی ختم کر دیا جو کافرہ تھی, منافقہ تھی, لوط علیہ السلام کے خلاف کام کرتی تھی. اس کو بھی پورے 600,000 آدمیوں کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور ایسا عذاب دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ جگہ ہمارے لیے عبرت ہے. لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں, عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ یہاں پر صرف مکہ والوں کو نہیں کہتے, اور دنیا کے گناہگار ظالموں, اے دنیا کے گنہگار ظالموں, نبی کے ساتھ نافرمانی کرنے والے, نبی کے سنتوں کے جنازے نکالنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, اور ڈرگز لینے والے, اور زنا کرنے والے, اور چوری کرنے والے, یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے, صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے. سب کو کہہ رہے ہیں تم جا کر سفر کرو ادھر کا مغرب کا, مکہ کی مغرب کی طرف, شمال کی طرف, دیکھو قوم نوح پر کیسا عذاب آیا, قوم سمود پر کیسا آیا, قوم عاد پر کیسا آیا, قوم لوط پر کیسا آیا. وہی اللہ آج بھی ہے. اگر تم لوگ میری نافرمانی کرو گے میں تمہیں ایسا ہی عذاب دوں گا. الامان والا پیس. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل انشاءاللہ زندگی باقی رہی. شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے. یہ پانچواں واقعہ ہے. پہلا قوم نوح کا پڑھا آپ نے, پھر قوم عاد کا پڑھا, عاد اولا کا, پھر قوم سمود کا پڑھا, پھر قوم لوط کا پڑھا, ابراہیم علیہ السلام کا تو بیچ میں ذکر تھا ضمناً واقعہ جو ہے, اور اب آئے پانچواں واقعہ آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ مدین کی طرف بھیجے تھے, ان کی قوم کو کیوں عذاب آیا وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد. آج جمعہ کا دین ہے, عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے, دعائیں کرو. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوى واہل المغفرہ. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. اللہم لک الحمد حمدا دائما ما دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله, جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله, جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون, وكلما غفل عن ذكر الغافلون. یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ رحم فرما. ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں, اے اللہ بڑے گنہگار ہیں, اے اللہ تو معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اے اللہ جب تک موت آئے ہم گناہوں پر توبہ کرتے رہیں گے, اے اللہ تو معاف فرما دے, تو معاف فرما دے, تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ, ہم سے راضی ہو جائے اللہ, ہمیں اپنا بنا لے اللہ, ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، اے اللہ پورا مہینہ ہم کہتے رہے اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، تو ایک بار فرشتوں کے سامنے کہہ دے یہ بندہ میرا ہے اللہ، کام ہمارا بن جائے گا، اے اللہ ایک چیز کا سوال ہے، اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو ایک بار کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اللہ ہمارا کام ہو جائے گا، اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری بیوی بچوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اکرم الاکرمین، ہم نے تو سنا ہے پہلے زمانے میں جب غلام بوڑھے ہو جاتے تھے، داڑیاں سفید ہو جاتی تھی، تو ان کے آقا ان کے ماسٹر انہیں آزاد کر دیتے تھے، اے اللہ عبادت کرتے کرتے 40 سال 50 سال کسی کے 7 سال 70 سال ہو گئے، داڑھی بھی سفید ہو گئی، اب تو تو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اللہ، اے اللہ اب تو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اللہ، اللہ ہم نے سنا ہے قیامت کے دن تو لوگوں کو اندھا بھی پیدا کرے گا، اللہ ہم نے اپنے نبی کو نہ دنیا میں دیکھا ہے، اے اللہ اگر تو نے اندھا پیدا کر دیا تو ہم قیامت میں بھی دیکھ نہیں سکیں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کو تو اندھا پیدا کرے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ تیری رضا والی موت دینا، اور اللہ رضا والی اے اللہ دوبارہ قبر سے اٹھانا تاکہ ہم تیرے نبی کا دیدار کر سکے، ہم تیرا دیدار کر سکے، الہ العالمین ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا اللہ، اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، سب کو شفا دے دے اللہ، اللہ جو بے نمازی انہیں نمازی بنا دے، جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بنا دے، جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بنا دے اللہ، تیرا حکم قرآن کریم میں 700 جگہ پر ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اے اللہ جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بنا دے، نمازوں میں خوشی اور خود و نصیب فرما، جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دے اللہ، اے اللہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دے اللہ، اے اللہ جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رمضان کی برکت سے، جمعہ کے دن کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، تیرے پیارے حبیب کے صدقے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، نیکیوں پر لگا دے، گناہ چھڑوا دے اللہ، جس جس گناہوں میں پھنسے ہیں گناہ چھڑوا دے اللہ، گناہ چھڑوا دے اللہ، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں بچانا تیرا کام ہے اللہ، ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے، پھر تو بچا لے اللہ، ہدایت کے فیصلے فرما دے، رحمت کے فیصلے فرما دے اللہ، اے اللہ جو بھی بیمار ہو چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماری ہو، آج تو ہر گھر میں ایک کونے میں ہاسپٹل بنی ہوئی ہے، ہر آدمی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے دے اللہ، جو ہاسپٹلوں میں گھر میں ہو اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو عافیت دے دے، سب کو سکون دے دے، سب کی بیماریوں کو ختم کر دے، اللہ ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین کینسر کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ٹی بی کی بیماریوں سے حفاظت فرما، مہلک کن بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے، سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا گھر بنا دے، جنت الفردوس دے دے، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، جن کے ماں باپ حیات ہے انہیں عافیت نصیب فرما، اللہ ہماری والدہ بیمار میں شفا عطا فرما، اللہ ہماری والدہ بیمار میں شفا عطا فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، اللہ میرے دوست احباب بہت سارے جو بھی بیمار ہو اللہ سب کو شفا نصیب فرما، مجھ سے محبت کرنے والے تیرے قرآن کی وجہ سے، اللہ ہم نے تو سنا ہے پڑھا ہے، اے اللہ جو علماء اور صلحاء سے محبت کرتے ہیں اے اللہ یہ اس لیے محبت کرتے ہیں ان کے پاس قرآن کی دولت ہے، حدیث کی دولت ہے، اے اللہ یہ قرآن سے محبت کرتے ہیں اس لیے علماء سے محبت کرتے ہیں، یہ تیرے نبی کی حدیث سے سن سنت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے علماء اور حفاظ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ان محبت کرنے والوں کے اولادوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، ان کی نسلوں میں علماء صلحہ پیدا فرما. اے اللہ علماء صلحہ پیدا فرما. اللہ ہمارے بہت سارے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے اور بہت سارے مریدین اور مرد عورت جہاں جہاں پر ہے، اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا، سب کی اولادوں کو نیک بنا، سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما، سب کے گھروں میں الہ العالمین دین کا ماحول پیدا فرما، دینی ماحول پیدا فرما، دینی ماحول پیدا فرما، گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، میاں بیویوں میں آپس میں محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، غصے اور جلالی سے اور لڑنے سے جھگڑنے سے حفاظت فرما، اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولادوں کے ساتھ محبت عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، ماں باپ کو اولادوں کے ساتھ محبت عطا فرما دے، اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ محبت عطا فرما دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولادوں کو ماں باپ کے لیے اصال ثواب بنا دے. اے اللہ اصال ثواب بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے. جن کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کی اولادوں کو جو جو اعمال کرتے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے علماء جن سے ہم نے علم حدیث سیکھا ہے، علم قرآن سیکھا ہے، الہ العالمین جس قسم کا الف سے لے کر یا تک جو بھی علم سیکھا ہے، اے اللہ ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین ہم سب کے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ ماں کی طرف سے سارے خاندان کی مغفرت فرما، باپ کی طرف سے سارے خاندان کی مغفرت فرما. اے اللہ بھائیوں کی، بہنوں کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہم سب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جھگڑے فساد کی عادت کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، امن و امان نصیب فرما، سکون نصیب فرما، مسلمان کی جان، مال، آبرو، عزت، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کریم کی اور اے اللہ جتنے بھی دینی لائن کے کام کاج ہیں اور کام کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو جس لائن سے دین کا کام کرتا ہے سب کو قبول فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین، بہت سارے دوست احباب نے زبانی دوا کے لیے کہا ہے، بہت سارے لوگوں نے اے اللہ میسج کے ذریعے سے کہا ہے، بہت سارے لوگوں کی تمنا ہے. اے اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما. یا اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کام کاج میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین، اس میں بوڑھے بھی ہیں، یا اللہ سفید داری والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جوانوں کی عبادت پر تو رشک کرتا ہے، بوڑھوں سے تو شرم کیا کرتا ہے. اللہ جو جتنے لوگ ہیں یہاں آمین کہنے والے، ان کی آمین کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما، اور ریسیور کے ذریعے سے گھروں پر سننے والی مائیں اور بہنیں سب کی مغفرت فرما، ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے ویب سائٹ کو کھولنے والے پہنچانے والے ان کی بھی، ان کے اولادوں کی مغفرت فرما، اور جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے سننے والوں کی مغفرت فرما، سننے والوں کی مغفرت فرما. اور میرے لیے اور یہ نجات کا ذریعہ بنا، میری اعلی اولاد کے لیے یہ قرآن درس قرآن نجات کا ذریعہ بنا، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، قبولیت کا ذریعہ بنا، مقبولیت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین تو اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی عبادتوں کو قبول فرما. اللہ انہوں نے 10 دن تیرے لیے دیے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ رو رہے ہیں رات میں دن میں، کبھی قرآن کھول کر کبھی تسبیحات میں لگے ہیں، کبھی نماز میں لگے ہیں. اللہ تجھے رشک آتا ہوگا کہ میرے گھر کے کھوٹے بن چکے ہیں. اللہ ان کے صدقے ان کے اولادوں کی اور ان کے گھر والوں کی اور ہم سب کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، الہ العالمین اور نیک اور صالحین اور اولیاء اور تابعین کے صدقے ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما. ہمارے قاری صاحب جو ہے جنہوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، اے اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، قرآن سننے سنانے کو قبول فرما. الہ العالمین ان کے اولادوں کو نیک بنا، ان کے بھائی بیماروں نے صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کے والدین کو شفا عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی جتنا بھی خیر مانگا ہے وہ عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی، نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد.